السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الآية، صدق الله العظيم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بہت محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، یا وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا گیا. چونکہ ہم گفتگو کے اس سلسلے میں خاص طور پر ان آیات قرآنیہ کا ذکر کر رہے ہیں، انہیں بیان کر رہے ہیں جن میں اللہ کریم نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کچھ کاموں سے روکا ہے اور کچھ چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے، لائے نہیں کے ذریعے یا لفظ نہیں کے ذریعے یا لفظ حرام کے ذریعے. یہ سورہ بقرہ کی آیت جو پڑھی گئی ہے وہ بھی اسی ضمن میں آج پڑھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی چار چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بس یہی حرام ہے، باقی سب کچھ حلال ہے، بلکہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ لوگ، مشرکین مکہ خاص طور پر، جن چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار نہیں دیا ہے. اور ایسی کچھ چیزیں جنہیں اپنی مرضی سے حرام نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارا یہ رویہ درست نہیں ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ان چار جانوروں کا ذکر فرمایا کہ جو حلال تھے لیکن مشرکین مکہ نے انہیں اپنی مرضی سے حرام قرار دیا ہوا تھا. فرمایا: ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. لوگوں نے، کافروں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، اور اپنی مرضی سے ان جانوروں کو حرام قرار دیا. بحیرہ وہ اونٹنی جو پانچ بچے پانچ دفعہ بچے جنم دیتی اور آخری بچہ اس کا نر ہوتا, تو اہل عرب اس کا اس کے کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے. اس پر سواری کرنا, اس کا دودھ استعمال کرنا, اس کی اون استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے. وہ جہاں چاہے چرے, جس کی چراگاہ میں جائے چرے, جس کی گھاٹ سے چاہے پانی پیئے. اس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے. صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جسے کسی ہستی کی منت کے طور پر منت پورا ہونے کے نتیجے میں یا بیماری سے شفا پانے کے نتیجے میں یا کسی خطرے سے بچ جانے کے نتیجے میں شکرانے کے طور پر آزاد کر دیتے تھے. یا اگر کوئی اونٹنی 10 بچے جنے اور ہر بار مادہ بچہ جنے تو اسے بھی آزاد کر دیتے تھے اور اپنے لیے اس کا استعمال حرام سمجھتے تھے. وسیلہ سواد سے ہے, وسیلہ ایسی بکری جس کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ اس بچے کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے اور بکری ہوتی تو اسے رکھ لیتے, اور اگر دونوں ہوتے بکری اور بکرا اکٹھے تو نر کو اپنے ناخداؤں کے نام پر آزاد کر دیتے اور جو مادہ ہے اسے پالتے تھے. یا ایسی اونٹنی جس کے ہاں لگاتار 10 بچے ہوتے لگاتار اوپر تلے تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حام اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کا پوتا سواری کے قابل ہو گیا, یا اوپر تلے جفتی کرنے کے نتیجے میں اس کے ہاں 10 بچے ہوئے اس کے ذریعے سے تو اس کو بھی آزاد کر دے. یہ چار, بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام, ان کو اپنی مرضی سے انہوں نے حرام کیا ہوا تھا جبکہ اللہ نے یہ چاروں حلال قرار دی. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس آیت میں کہ تم نے جن چاروں کو حرام کیا ہے اپنی مرضی سے وہ حرام نہیں ہیں, حرام چار وہ ہیں جن کو ہم نے حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اس رویے کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں کیا ہے. فرمایا, لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. یہ تمہاری جھوٹی زبانیں جو حکم لگاتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے, اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں اپنی مرضی سے, ان کو اپنی مرضی سے حرام مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کیونکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرماتے رہے, اور انبیاء علیہ السلام وحی کی روشنی میں امت کو بتاتے رہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. سورہ اعراف کی آیت 157 میں ہے، اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حلال اور حرام کا تعین کرنے کا اختیار نہیں، اور اللہ کے نمائندہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرنے کا اولین اختیار انبیاء علیہ السلام کو حاصل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کے مزاج کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ کو حرام قرار دیتے تھے، انہوں نے حرام قرار دیا ہوا تھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں ہے، قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی مرضی سے اس میں سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں نے شراب اور سود کو ان کے نام بدل کر حلال قرار دیا ہوا ہے، حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ پچھلی قوموں خصوصاً یہود اور مشرکین مکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 اور 139 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالوا هذه انعام وحرس حجر، وہ کہتے تھے یہ کچھ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، لا يطعمها الا من نشاء، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، یعنی جن کے کھانے کی ہم اجازت دیں، بزعمہم، یہ پابندی حالانکہ خود ان کی خود ساختہ تھی، وانعام حرم ظہورها، کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت انہوں نے حرام قرار دی ہوئی تھی، یعنی مشرکین کوئی جانور کسی ہستی کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ اب اس پر سواری حرام ہے۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لینا، نہ ذبح کرتے وقت اور نہ کھاتے وقت۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور وہ کہتے تھے کہ کچھ خاص چوپائے ایسے ہیں، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے، بالکل وہ اسرائیل ہے، وہی یقم میتن فہم فی شرکا، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اسے کھانے میں یا اس سے فائدہ اٹھانے میں شریک ہو سکتے تھے. سیجزیہم وصفہم، یہ باتیں انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دے کر رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نومولود بچے کا عقیقہ اگر کیا جائے تو اس حلال کیے گئے جانور کا گوشت بچے کے نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے. یہ سراسر جاہلانہ بات. یہ سن لیجئے کہ یہ جو عقیقے کے طور پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ صدقے کا نہیں ہوتا، یہ شکرانے کا دم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے، تو اس کے شکر کے طور پر یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے. اور اس کا حکم قربانی کے جانور جیسا ہے. قربانی کے جانور کا گوشت اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں، سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا، ان کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی صاحب ثروت ہیں مانگتے نہیں ہیں، والمعتر، اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی حاجت پیش کریں. اس تقسیم کی بنیاد پر علماء حضرات کہتے ہیں کہ گوشت کو تین حصوں میں کر لیا جائے، ایک خود کھانے کے لیے، ایک اپنے اعزاء کو تقسیم کرنے کے لیے، اور ایک غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے. لیکن اگر ضرورت ہو تو سارے کا سارا گوشت اپنے ہاں اپنے اعزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگلے ہی دن یا دو دن بعد بیٹے کا ولیمہ ہو تو سارے کا سارا گوشت اس ولیمے میں بھی کھلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صدقے کا نہیں ہے، یہ شکرانے کا دم. لہذا عقیقے کا گوشت گھر میں پکائیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، دوست احباب اور رشتہ داروں میں بانٹیں. یہ بیٹے کے پیدائش کی خوشی میں بانٹی گئی مٹھائی کی طرح ہے. جیسے مٹھائی سارے لوگ کھاتے ہیں، ویسے یہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اب آئیے اس آیت کی طرف جسے آغاز میں پڑھا گیا، اور بہت توجہ چاہیے آپ کی. یہ آیت قرآن کریم میں چار مقامات پر آئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172-173، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115. چار مقامات پر یہ آیت آئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میتا کو حرام قرار دیا ہے، یعنی تم نے خود ہی جو حلال اور حرام کے فیصلے کر رکھے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو میتا حرام ہے. میتا کسے کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور، مویشی یا پرندہ جسے حلال بتلایا گیا ہے اور وہ ذبح کے قابل بھی ہے، اگر وہ بغیر ذبح کے مر جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں. البتہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ذبح نہیں ہوتی پھر بھی حلال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتان، دو میتا ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ایک تو مچھلی اور دوسرے ٹڈی دل، مکڑی. ایک وہ خاص مکڑی ہوتی ہے جو جھنڈ کے جھنڈ جس کے آتے ہیں. مچھلی اگر زندہ تالاب سے یا نہر سے یا دریا سے نکالی گئی، سمندر سے نکالی گئی اور وہ باہر آ کر تڑپتے تڑپتے مر گئی, وہ حلال ہے. جو مچھلی کسی تالاب میں ہی مر گئی اور الٹی ہو گئی, سفیدی اس کی اوپر آ گئی, وہ حلال نہیں. فرمایا کہ جو تم نے, ہاں وہ مردار جانور جس کو قرآن کریم میں تینوں مقامات پر آیات میں اسے میتا کہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میتا کی مختلف شکلیں قرآن کریم میں بیان فرمائی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا, حرمت علیکم المیتا, حرام کیا گیا ہے تم پر مردار جانور, والدم, اور خون, یعنی ذبح کرتے وقت اس مویشی کے یا پرندے کے گردن سے نکلنے والا خون جو بہہ کر نکلتا ہے وہ حرام ہے. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو جمے ہوئے خون حلال ہیں, الکبد والتحال, احلت لنا دمان, ہمارے لیے دو خون حلال کیے گئے, ایک جگر اور دوسرے تلی. جو بہہ کر خون نکلتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس نے مسفوحاً کے معنی محروقاً کیا ہے, محروقاً بہہ کر خون نکلتا ہے. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا یعنی سور کا گوشت, وما احل به لغیر اللہ, اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو, یا جس کو ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا گیا ہو, یہ حرام ہے. میتا کی مختلف شکلیں ہیں, یعنی مردار کی مختلف شکلیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. فرمایا, المنحنقہ, وہ حلال جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے, رسی پھنس گئی, گلا گھٹ گیا, مر گیا. والموقوذہ, جو چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو, لاٹھی سے یا پتھر سے, بلکہ بندوق کی گولی سے جسے ہلاک کیا گیا ہو وہ بھی حلال نہیں ہے, اس لیے کہ بندوق کی گولی پتھر کی طرح پھاڑتی ہے, چیر کی طرح کاٹتی نہیں. والمتردیہ, جو بلندی سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے, ذبح نہیں ہوا. والنطیحہ, جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو وہ بھی حلال نہیں ہے. وما اکل السبع الا ما زکیتم, اور جسے کسی دنندے نے کھا لیا ہو, الا ما زکیتم, ہاں اگر مرنے سے پہلے تم اسے ذبح کر لو, اس میں جان ہے اور تم نے ذبح کر لیا ہے, تو اب اس کا گوشت بھی حلال ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, کسی زندہ جانور کا کوئی حصہ کسی نے کاٹ لیا, اب وہ کٹا ہوا جو حصہ ہے وہ بھی حلال نہیں. وما ذبح علی النصب, اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو, نصب وہ مقامات جن کو مشرکین نے بتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کی جگہ کے طور پر مخصوص کر رکھا تھا, اسے نصب کہتے ہیں. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لو قصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ, اگر کسی جانور کو غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو, ایصال ثواب کے لیے نہیں, ایصال ثواب کی بات نہیں کر رہا, غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو, تو وہ حلال نہیں ہے, اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کیوں نہ کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لعن اللہ ما
من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالی کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ میں اگر ان کے نام پر ذبح کروں گا تو وہ مجھ پر عنایت فرماتے ہوئے آئندہ میری دعائیں قبول کریں گے. آج بھی وہ تمام مقامات جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے مخصوص ہیں اور کسی جانور کو یا کسی دیگ کو یا کسی مرغے وغیرہ کو کسی ہستی کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، وہ اس آیت کے تحت حرام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، حکم یہی ہے کہ ذبح کس کے نام پر ہو، زور سے کہہ دیجیے، ذبح کس کے نام پر ہو، اور ایصال ثواب کسی بزرگ کے لیے کیا جائے، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ احادیث سے ثابت. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جوئے کی گوٹیوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو. ذَلِكُمْ فِسْق، یہ ساری باتیں سخت گناہ ہیں. بالکل واضح الفاظ ہیں قرآن کریم کے، انما حرم علیکم المیتہ، میتہ تمہارے لیے حرام ہے. دوسری چیز جسے ان آیات میں حرام قرار دیا گیا وہ ہے الدم. الفاظ پر ذرا غور کیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا او دمم مسفوحا، ایسا خون جو ذبح کرتے وقت گردن سے نکلتا ہے. البتہ گوشت بن جانے کے بعد بوٹیوں سے لگا ہوا خون وہ اگر ہنڈیا میں پک جائے، یعنی کسی نے گوشت خریدا، اب بوٹیوں سے لگا ہوتا ہے خون اور اس کو دھوئے بغیر ویسے ہی پکا دیا، تو یہ حلال ہے. جو دم مسفوح ہے وہ حرام ہے. یہ خون بیچنا بھی حرام ہے. مرغیاں ذبح کرنے والے اسے بیچ رہے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہی خون اور دوبارہ مرغیوں کی خوراک میں استعمال ہو رہا ہے. پروں اور خون کو بطور کھاد استعمال کیے جانا چاہیے، نہ کہ بطور خوراک. اور یہ بات بھی اچھی طرح سے سن لیجئے اور خدا را اس کو روکیے کہ مکان بناتے وقت بنیادوں میں خون ڈالا جاتا ہے، بکرا لا کے ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر بنیادوں میں خون ڈالنے کا مقصد جنات کے شر سے بچنا ہو تو یہ تو شرک ہے، یہ ناجائز ہے. بنیادوں میں خون ڈال کر، یعنی حرام چیز ڈال کر آپ آغاز کر رہے ہیں مکان کی تعمیر کا، یہ دم مسفوح ہے، یہ تو حرام ہے. لہذا یہ کلکل بند ہونی چاہیے. لوگوں کو بتائیں یہ مسئلہ کہ بھائی آپ اگر جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو الگ کسی جگہ ذبح کریں اور اس کا گوشت پکائیں اور مزدوروں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، اس کا ثواب ہوگا. بے شک آپ ہاں ٹیڑی بکرا ذبح نہ کریں، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ خدا کے لیے یہ ٹیڑی بکرے کی ذبح کرنے کی جو جھوٹی روایت ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے، جو خود پسند نہیں کرتے اللہ کو دے رہے ہو، اس کو بند کریں. ایک اور آیت قرآن کریم میں ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 145. اس کا غلط مفہوم بعض لوگ بیان کر رہے، لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو وہی مجھ پر کی گئی ہے اس میں میں تو کسی ایسی چیز کو نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو سوائے ان چار کے، میتا ہو، دم مسفوح ہو، اور لحم خنزیر ہو، اور وما احل به لغیر اللہ. یہاں ایک اور بات واضح طور پر ذہن میں رکھیے کہ یہاں اللہ نے فرمایا او لحم خنزیر، پہلے فرمایا میتا اور پھر فرمایا دم مسفوح، یعنی وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے، اور تیسرا او لحم خنزیر، خنزیر یعنی سور کا گوشت، اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ انعام آیت نمبر 145 فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ سور کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ یہ رجس ہے. جو الفاظ سور کے گوشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں بالکل 100% وہی الفاظ شراب کی حرمت کے بارے میں استعمال فرمائے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، جیسے سور کا گوشت رجس ہے ویسے ہی شراب کو بھی اللہ کہتے ہیں یہ رجس ہے. جیسے سور کا گوشت رجس ہے ویسے ہی شراب اور جوئے کی کمائی سور کی طرح رجس ہے. اب قرآن کی بات مانیں گے یا ان حجت بازوں کی بات مانیں گے جو شراب کو اپنے لیے حلال قرار دینے کے لیے کہتے پھرتے ہیں کہ جی حرام بتائیں کہاں. او دمن مس او اور او فسقن او حل لغیر اللہ بھی، یا ایسا گناہ کا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی لا آکلو ما تذبحون علی انصابکم، میں نہیں کھاؤں گا ایسے جانور کا گوشت کہ جس کو تم نے استھانوں پر جا کر ذبح کیا ہے ان ہستیوں کی قربت حاصل کرنے کے. ولا آکلو الا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور میں نہیں کھاؤں گا سوائے اس کے کہ ایسا جانور ہو جس پر اللہ تعالی کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس آیت کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب صرف چار چیزیں ہی حرام ہیں باقی سب کچھ حلال، حالانکہ اس آیت میں مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے خود ساختہ حلال اور حرام کے جو ضابطے بنا رکھے ہیں وہ غلط ہیں. اصل احکام حلال اور حرام کے وہ ہیں جو وحی کے ذریعے سے معلوم ہیں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ان چار چیزوں کے سوا کھانے کی ہر چیز کھانے کی کوئی چیز حرام نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم لوگوں نے حرام کر لی ہیں، بلکہ حرام وہ ہیں جنہیں وحی نے حرام قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کا گوشت حرام قرار دیا. صحیح بخاری میں ایک سے زائد احادیث ہیں. حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، حرام قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت. صحیح بخاری میں متعدد احادیث، صحیح بخاری کی 5527 نمبر حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور 5528 حدیث میں الفاظ ہیں ان اللہ و رسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانہا رجس، بالکل سور کے گوشت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہاں بھی الفاظ ہیں. پالتو گدوں کا گوشت اللہ اور اس کے رسول نے ان کے کھانے سے تمہیں منع کیا ہے اس لیے کہ یہ رجس ہے. جیسے سور کے لیے کہا تھا رجس ہے، ویسے یہاں کہا رجس ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، خدا کے لیے یہ حلال اور حرام کے مسائل کو ہم سمجھیں، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درندوں کا گوشت کھانا حرام قرار دیا. صحیح بخاری کی حدیث 5530 میں ہے، حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل کل ذی ناب من السباع، ہر کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا. یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، چونکہ آیت میں گوشت کا ذکر ہے اس لیے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، حالانکہ سور مکمل طور پر نجس العین ہے، اس کی کھال، اس کے بال، اس کے دانت، اس کے جسم کے کسی حصے کا استعمال حرام ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں. ہاں البتہ جو مردار گائے ہے یا بکری ہے یا بھینس ہے، ذبح کیے بغیر مر گئی، اس کی کھال کا استعمال اس کے مالک کو جائز قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشات میتت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، فقال هل استمتعتم به احابها، تم نے اس کے چمڑے سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میتا ہے، مردار ہے. آپ نے فرمایا انما حرم اکلها، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اور ما علی اہلها لو انتفعوا باحابها، ان کے مالکوں پر کوئی حرج نہیں اگر اس کی کھال سے وہ نفع حاصل کر لیتے. یہاں ایک اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ گوشت کا خرگوشت کا گوشت حلال نہیں سمجھتے، خرگوشت کا گوشت کہتے ہیں جی حلال نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مر زہران میں ہم نے دیکھا ایک جنگلی خرگوش ہے، اٹھا تو ہم اس کے پیچھے بھاگے. اللہ فسعل قوم فلغبو، دوڑتے دوڑتے تھک گئے، قابو نہیں آیا. پتہ نہیں کبھی آپ نے جنگلی خرگوش کو بھاگتے دیکھا ہو، میں نے دیکھا. چلیے تو فاخذ تو حضرت انس فرماتے ہیں بالآخر میں نے اسے پکڑ لیا، پکڑا اور میں ابو طلحہ کے پاس لایا اور انہوں نے اسے ذبح کیا. فبعث بورقيها او قال بفخذيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، تو اس کی دو رانیں ذبح کر کے دو رانیں اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا. معلوم ہوا خرگوشت کا گوشت حلال ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ان چار چیزوں کے علاوہ قرآن کریم میں لفظ حرام جن چیزوں کے لیے ذکر ہوا ہے اور لفظ حرام کے ذریعے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ چند ہیں، میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا اور سود کو حرام قرار دیا. سورہ آل عمران میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کیا. سورہ انعام میں ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا پابندیاں لگائی ہیں. 10 پابندیاں ذکر کی ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شرک کرو. سورہ انعام میں ہی ہے، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی محترم جان کو قتل کرنا حرام ہے. سورہ اعراف میں ہے، انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، میرے رب نے حرام کیے ہیں بے شرمی کے کام، والاسم والبغی بغیر الحق، رب کی نافرمانی کرنا، رب کی فرما برداری میں کوتاہی، کھلے عام یا چھپ کر جو گناہ ہوتے ہیں، والبغی بغیر الحق، اور حدود سے تجاوز کرنا، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، وَاللّٰہ تُشْرِكُوا بِاللّٰہِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّٰہِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور بغیر سند کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے لیے ایسی باتیں کہنا جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ حرام. سورہ مائدہ میں ہے، حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، جب تک حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، خشکی کا شکار کرنا حرام ہے. بلکہ حالت احرام میں کوئی شخص ہے، وہ حلال جانور شکار کر کے حلال جانور کو بھی ذبح کرے، وہ بھی حرام حالت احرام میں. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 میں ہے، وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون، جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جنت میں چلے گئے وہ تو کہاں گئے، زور سے کہہ دیجئے، وہ تو جنت کے لطف لے رہے ہیں، جنت کے لطف لے کر لیتے ہوئے پلٹ کر دنیا میں کیوں آئیں گے جی؟ اور جو جہنم کے لیے ہیں وہ تو اللہ کے قیدی ہیں. پاکستان کا قیدی تو رہا بھاگ کے آ سکتا ہے، اللہ کی قید سے کوئی بھاگ کے آ سکتا ہے؟ تو یہ تیسری برادری کون سی ہے جو ہر جمعرات کو پہنچی ہوتی یہ روحیں آ جاتی ہیں جمعرات کو، اور بندگان خدا یہ خدا اللہ کے احکام پر ذرا غور کیجئے کہ حرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی روحیں پلٹ کر واپس دنیا میں گھروں میں جمعرات کو راشن لینے کے لیے نہیں آتی. یہ سمجھیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. اللہ ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.